أعوذ بالله من شر الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا صلوات الله اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے ہیں. کل جو آیت ادھوری رہ گئی تھی اس کا تشریح نہیں ہو سکی تھی اس کو پھر سے دوبارہ تلاوت کرتے ہوئے آگے کی آیتوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے ہیں؟ یا ہم خدا کے کیوں نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے؟ او نرا ربنا. در حقیقت پروردگار عالم کہہ رہا ہے در حقیقت یہ لوگ جو ہے اپنی جگہ پر بہت مغرور ہو گئے ہیں اور انتہائی درجے کی سرکشی کر رہے ہیں, کیونکہ ملاقات کی امید نہ رکھنا اور رویت کی خواہش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ قیامت کی ملاقات سے رویت نہیں بلکہ اس کی بارگاہ میں حاضری ہے, اور اسی بنا پر امید سے مراد بھی خوف آخرت ہے. کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اگر ملاقات کا شوق ہے تو ملاقات کا شوق رکھنے والے یہ نہیں کہتے کہ جو ہے پروردگار ہم کو جو ہے ہماری آنکھوں سے اپنا دیدار کیوں نہیں کراتا ہے, یا یہ نہیں کہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ الزام نہیں لگاتے کہ اللہ نے ملائکہ کی کیوں نازل نہیں کیا, اس پر اعتراض. یہ ان لوگوں کی علامت ہے کہ جو لقاء کی امید نہیں رکھتے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صحیح معنوں میں علم نہیں رکھتے, دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو آنکھوں سے دکھنے والی شے نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بھی دکھائی نہیں دے گا اور کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا ہے. اب رہا ایمان کی نگاہوں سے دیکھنا, قلب کی نگاہوں سے دیکھنا, یہ تو اب بھی دیکھ سکتا ہے. خداوند سبحان کا علم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اور اس کے وجود کا احساس انسان کے قلب کی گہرائیوں میں ہے. یعنی یہ علم حصولی نہیں ہے بلکہ یہ علم حضوری ہے. لقاء کی خواہش انسان کے ایمان کے اندر اٹھنے والے جذبے کا نام ہے, انسان کے قلب کے اندر پیدا ہونے والی کیفیت کا نام ہے. اور پھر یہ کہ عالم اس وقت بھی محضر خدا ہے, ہم اللہ کے حضور میں ہیں, اور ہم اس سے دور ہیں لیکن وہ ہم سے دور نہیں ہیں. ہم اس سے دور ہیں لیکن وہ ہم سے دور نہیں ہیں, وہ تو ہماری رگے گردن سے زیادہ ہم سے قریب ہیں. لیکن وہ وجود آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں ہے, یہ سر کی آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں ہے. یہ آنکھیں تو جو چیز موجود ہے اس کو بھی برابر نہیں دیکھ سکتی, جو دیکھی جانے والی چیزیں وہی برابر نہیں دکھائی دیتی، تو جو چیزیں ان آنکھوں سے دکھائی دینے والی نہیں ہیں وہ کیسے نظر آ سکتی ہیں؟ وائر میں کرنٹ غائب ہے، دکھائی نہیں دیتا. پھول میں خوشبو غائب ہے، دکھائی نہیں دیتی. تو یہ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو دکھائی نہیں دیتی مگر ہے، اس کے آثار گواہی دے رہے ہیں. خود انسان کا وجود گواہی دے رہا ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر انسان اپنی فطرت کی آواز سے غافل ہو جائے تو پھر دنیا کا ہر وجود چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے. یہ پوری کائنات اللہ نور السماوات والارض، کائنات کا ہر ذرہ اس کے وجود پر گواہی دے رہا ہے. وہ کہاں نہیں ہے، ہر جگہ وہی ہے. بابا طاہر عریان فارسی میں کہتے ہیں کہ بے صحرا بن گرم صحرا تو بھی نم، بے دریا بن گرم دریا تو بھی نم. میں جب صحراؤں کی طرف دیکھتا ہوں تو تجھے پاتا ہوں، میں دریاؤں کی طرف دیکھتا ہوں تو تجھے پاتا ہوں، تجھے دیکھتا ہوں. بے دریا بن گرم دریا تو بھی نم، دریا کی طرف دیکھتا ہوں تو تجھے دیکھتا ہوں، تو نظر آتا ہے. ہر جا کے بن گرم دشت و درو دریا، میں جہاں جہاں بھی دیکھتا ہوں دشت میں صحراؤں میں تو ہی تو نظر آتا ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تو نظر نہ آئے. اس لیے کہ کوئی جگہ ایسی خالی ہے ہی نہیں جس جگہ پر اس کا مظہر نہ ہو. جہاں جہاں پر بھی موجودات ہیں وہاں وہاں پر وجود سرایت کیا ہوا ہے. موجود بغیر وجود کے نہیں ہو سکتا، اور وجود جب تک نہ ملے کوئی چیز موجود نہیں ہو سکتی. اور سرچشمے وجود ذات ربوبیت ہے. وہ شدت ظہور کی وجہ سے غائب ہے. وہ کب غائب تھا کہ جس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ تو کب غائب تھا کہ میں تیرے لیے تجھے دلیل کی تجھے ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے. جو چیزیں ثابت ہونے میں جس کا مشکل ہے ان چیزوں کو ثابت کیا جاتا ہے جس کا ثبوت مشکوک ہو، لیکن جس کا ثبوت یقینی ہے اس کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ تو انسان کو اپنے وجود پہ تو شک ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی ذات پر جو ہے نا شک نہیں ہو. اف اللہ ہی شکن، کیا اللہ کی ذات پر بھی شک ممکن ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آنکھوں سے دکھائی دینے والا نہیں ہے. سر کی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مادی شے کو مادی نور کو دکھا سکتا ہے لیکن معنویت کو اور روحانیت کو، مجردات کو، مادے سے ماورا اشیاء کو آنکھیں نہیں دکھا سکتی اور آنکھیں دیکھ بھی نہیں سکتی. جو چیز ماورائے میٹر ہو، ماورائے مادہ ہو، اس کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں. فزک کی چیزیں دیکھ سکتی ہیں، میٹا فزک کی چیزیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، اور طبیعت کی چیزیں دیکھ سکتی ہیں، ماورائے طبیعت کی چیزیں نہیں دیکھ سکتی ہیں. مادی اشیاء کا ادراک تو ممکن ہے لیکن روحانیت کا کسی نے اپنی روح کو دیکھا ہے؟ جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی. کیا روح کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا عقل کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ لیبارٹری میں چیک کروائیے کہ بھائی کوئی کیمرے کی گرفت میں آ سکتی ہے کہ بھائی کتنی عقل ہے، کتنے کلو کی عقل میرے پاس پائی جاتی ہے؟ روح کا وزن ویٹ کوئی کر سکتا ہے کہ روح کا وزن کتنا ہے، روح کی طاقت کتنی ہے، روح کس شکل کی ہے، میری روح کس شکل کی ہے، آپ کی روح کس شکل کی ہے؟ ذرا کسی لیبارٹری میں چیک کروائیں، کہیں کہ میں اپنی روح کی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں، میری حقیقت روح کیا کیسی ہے، روح میری زندہ ہے کہ مر گئی، قوی ہے کہ کمزور ہے، بیمار ہے کہ صحت مند ہے؟ کیا کبھی دیکھا جا سکتا ہے مجردات کو؟ کبھی دیکھا جا سکتا ہے ان آنکھوں کے ذریعے سے؟ کوئی آلہ ایسا ایجاد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی آلہ ہو وہ میٹر کا ہوگا، جو میٹر سے بنا ہوا آلہ کبھی ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا ہے جو میٹر فزک ہے، جو فزک کے باہر ہے، ان چیزوں کا ادراک جو ہے مادی اشیاء نہیں کر سکتی ہیں. جو لوگ پروردگار عالم کو، جو لوگ مثال کے طور پہ جو مجسمہ، جو لوگ تجسم الہی کے خائل ہیں کہ پروردگار عالم کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ہے نا، بعض روایتوں میں کہ مثال کے طور پر جہنم کہے گی حل من مزید، تو اللہ اپنا پیر ڈال دے گا جہنم کے اندر، تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیر بھی ہیں کیا؟ ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کہ وہ انسان کی طرح کا موجود ہے، ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسم رکھتا ہے. جب وہ جسم نہیں رکھتا ہے تو کس طرح سے وہ آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے؟ کیونکہ جسم نظر آ سکتا ہے، روح نظر نہیں آ سکتی ہے. مادہ نظر آ سکتا ہے، مجردات نظر نہیں آ سکتے ہیں، ملائکہ نظر نہیں آ سکتے. ہو سکتا ہے کہ کسی کیفیت میں ملائکہ کو دیکھا جا سکے، کیونکہ ملائکہ کا جو وجود ہے یا دیگر یہ جو ہے مجردات لطیف ہے، روح بھی جو ہے ہو سکتا ہے کبھی روح کو بھی دیکھ سکے ہم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے بہت ہی ماورا ہے نا. جیسا مثال کے طور پہ جن ایک ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آنے والی ہے، لیکن ممکن ہے کہ کسی کیفیت میں جن کو بھی دیکھا جا سکتا ہو، ہے نا، لیکن یہ تو مثال کے طور پہ جن ہے، جسم میں لطیف رکھتا ہے، جسم میں کثیف نہیں ہے لیکن جسم میں لطیف ہے، تو جسم میں لطیف نظر آ سکتا ہے، لیکن وہ جو وہ پروردگار جو مجردات سے بالاتر ہے اسے تو کوئی چیز، وہ قابل اشارہ نہیں ہے کہ کسی سمت میں ہو کہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے، ہے نا، وہ کوئی ایک جگہ پر نظر آئے اور دوسری جگہ اس سے خالی ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آسمان پر ہو تو پھر زمین خالی ہو جائے گی، اگر زمین پر ہو تو آسمان خالی ہو جائے گا، اس کے وجود سے کوئی چیز خالی ہو ہی نہیں سکتی، وہ محدود نہیں ہے کہ کہیں پر نظر آئے، اس لیے کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، آنکھ محدود چیزوں کا ادراک کر سکتی ہے، لامحدود کا ادراک نہیں کر سکتی ہے. تو وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، ملاقات کی امید رکھنے والے لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں آنکھوں سے دیکھنا ہے، یہ لقاءنا سے مراد یوم لقاء ہے، ہے نا، قیامت کا دن ہے. یعنی جو لوگ معاد کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ ہم سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، ملاقات کا انکار یعنی قیامت کا انکار، معاد کا انکار، معاد کا انکار کرنا، قیامت کا انکار کرنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے. یوم لقاء یعنی یوم قیامت، معاد لوٹ کے جانے والے، جس دن ہم جہاں ہم لوٹ کر جانے والے ہیں وہ قیامت کا دن، اس کا انکار کرنے والا انسان دیندار نہیں ہوتا ہے. دین کے لیے دو چیزوں کا ہونا تو بنیادی طور پہ ضروری ہے، یعنی اصل اصول دین دو ہیں، اصل اصول دو ہیں، مبدا اور معاد. کوئی بھی دین، چاہے وہ دین ہنود ہو، دین مسیح ہو، دین یہود ہو، دنیا کا کوئی بھی دین ہو، ہے نا، یا دین بدھسٹ ہو، کوئی بھی قسم کا دین ہو، وہ دو چیزوں کے بغیر نہیں بن سکتا ہے. اور جہاں پر یہ دو چیزیں نہ ہو وہاں دین ہی نہیں ہے. دین کے لیے تصور مبدا اور دوسرے تصور معاد، خدا اور قیامت، ان دو تصورات کے بغیر، اس دو تصور کے بغیر آپ کو دین نہیں مل سکتا، دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اب دین اسلام کے لیے تین چیزیں ضروری ہو جائیں گی، یعنی مبدا پر ایمان، معاد پر ایمان، اور نبوت پر ایمان، جو انسان کے رشتے کو مبدا سے معاد کی طرف لے جاتا ہے اور جوڑتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو پہنچاتا ہے تاکہ انسان قیامت کے دن لقاء کی منزل میں آئے، اللہ سے ملاقات اور دیدار کر سکے، یعنی قیامت کا درک کا ادراک کر سکے. قیامت تک پہنچانا یہ انبیاء کا کام ہے، ہے نا. تو درمیان میں نبوت، تو اسلام کی تین اصول دین ہیں، مبدا، معاد اور نبوت، توحید، نبوت اور قیامت. یہ تین چیزوں کو ماننے والا مسلمان ہوتا ہے. جو ان تین چیزوں کو نہ مانے، جو نبوت کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں، جو معاد کا انکار کر دے، قیامت کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں، جو توحید کا انکار کر دے وہ بھی مسلمان نہیں. اب شیعوں کے یہاں پانچ چیزوں کو بنیاد کے طور پہ مانا گیا ہے، اصول دین. اگر آپ کسی شیعہ بچے سے پوچھیں تو کہیں گا اصول دین پانچ. اگر آپ پوچھیں کیا ہے تو کہے گا توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. اب یہ پانچ چیزوں میں دو چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے عدل اور ایک ہے امامت. تو عدل جو ہے اس کو توحید کے بعد ذکر کیا گیا، کیونکہ عدل کا تعلق عدل الہی سے ہے، توحید ہی کا حصہ ہے وہ. امامت کیا ہے؟ نبوت ہی کا تسلسل ہے، یعنی کوئی یہ الگ سے نہیں ہے، اضافی نہیں ہے، بلکہ تتمہ ہے، توحید کی تکمیل معاد ہے، تصور عدل الہی ہے. اور امامت کا تصور در حقیقت نبوت و رسالت کا جانشین ہے، رسول کا جانشین. اب رسول نہیں ہے تو امام کیا ہے؟ جانشین رسول ہے. وہ سلسلہ جو کاروان آدمیت سے چلا تھا، جب پہلے آدم تھے تو نبی، یعنی بغیر نبی کے اللہ نے کوئی دور خالی چھوڑا ہی نہیں. جو پہلا بشر تھا وہ بھی بغیر نبی کے نہیں رہا، تو جو آخری بشر رہے گا کیا وہ بغیر حجت خدا کے رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی کسی بھی دور میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس دور میں حجت خدا اس روئے زمین پر نہ رہا ہو، یعنی اللہ کا نمائندہ اس زمین پر نہ رہا ہو. انی جائل کا لن ناس ماما، یا وہ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں. تو لول الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر حجت روئے زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے. لول الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو، یعنی اللہ کا نمائندہ اگر روئے زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے گی. کوئی دور ایسا نہیں گزرا بشریت کے اوپر کہ جس دور میں حجت خدا روئے زمین پر نہ رہا ہو، ہدایت کا مرکز روئے زمین پر نہ رہا ہو. کبھی بھی انسان بغیر سورج کے نہیں رہا ہے، بغیر پانی کے نہیں رہا ہے، بغیر کھانے کے نہیں رہا ہے. کہ جب انسان روئے زمین پر جسم کے ساتھ رہا تو جسم کی غذا کا مرکز بھی اس کے ساتھ رہا. تو جب روح انسان، ایمان اگر انسان کے ساتھ ہے تو مرکز ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے، جو ہدایت کا منبع ہے. تو حضرت آدم کا دور ہو، ابتدائے بشریت ہو جہاں سے بشریت کا آغاز ہوا ہے، اس دور سے لے کر آپ بتائیے ختم النبوت کے دور تک، کوئی دور ایسا گزرا ہے کہ جب روئے زمین پر کوئی اللہ کا نمائندہ نہ رہا ہو، کوئی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر نہ رہا ہو، نبی یا اوصیاء نبی، رسول یا اوصیاء رسول، اس زمان ہر دور میں رہے، یہاں تک کہ ختمی مرتبت کا دور. اب ختمی مرتبت کے دور سے لے کے قیامت تک آنے والا دور، تو کیا بغیر حجت خدا کے باقی رہ سکتا ہے؟ تو یہ جو دور ہے بعد رسول کا دور، یہ دور کیونکہ اب نیا رسول آنے والا نہیں ہے، نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے، نئی کتاب آنے والی نہیں ہے، نیا دین آنے والا نہیں ہے، نیا کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، ختم نبوت ہے، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، خاتم النبیین، خاتم رسالت ختم ہو گئی. رسالت اگر باقی رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نیا پیغام آنے والا ہے. رسول پیغام کے ساتھ آتا ہے، رسول بغیر پیغام کے نہیں آتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ رسالت ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آخری کتاب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ قرآن آخری دستور نہیں ہے، ابھی پیغام آنے والا ہے، پیغام ابھی آ رہا ہے. تو تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، اب کوئی رسول نہیں ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی ذات نبی اور رسول کے ساتھ ساتھ امام بھی تھے، تو سلسلہ امامت جاری ہے، نبوت اور رسالت ختم ہو گیا. اب یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. قیامت کو کیا کہیں گے؟ یوم لقاء، یوم قیامت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کی ذمہ داری خود لی ہے، وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت کی ذمہ داری ہم. تو اب یہ دور ہدایت کیا بند ہو جائے بشریت کے اوپر؟ باب ہدایت کو اللہ بند کر دیا ہے، کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی اس کا نمائندہ روئے زمین پر نہیں ہے، کیا قیامت تک کے انسان بغیر حجت خدا کے رہیں گے؟ فلسفہ خلقت کائنات ختم ہو جائے گا اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو، اور انسان کامل اگر روئے زمین پر نہ ہو. آپ کسی بھی ذات کے اندر یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ انسان انسان کامل ہے، بتا سکتے کہ یہ انسان کامل انسان ہے؟ ہم آپ جتنے یہاں پر روئے زمین پر رہتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی آپ کہہ دیں یہ کامل ترین انسان ہے، ممکن ہے؟ کامل ترین انسان یعنی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے جیسے بندے کو، ویسا بندہ کوئی ہے؟ کامل ترین انسان، انسان کامل. اور انسان کامل کے لیے کائنات بنائی گئی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جتنی چیزیں زمین و آسمان میں ہم نے تمہارے لیے بنائی، تمہارے لیے، یعنی اگر تم ہی نہیں رہو گے تو، یعنی ہم نے تمہارے لیے، یعنی انسان کے لیے بنائی گئی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، جتنے انسان ہیں سب جانوروں کی شبیہ ہیں. کسی انسان کو آپ کہتے ہیں ارے انسان یہ تو گدا ہے، انسان ہے یہ تو جانور ہے، جو جتنے انسان ہیں سب تو جانور نما ہے. تو پھر کوئی تو ایک انسان کامل ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے اور اس کے طفیل میں سب کے سب رہے ہیں. اور اگر ایک انسان بھی روئے زمین پر رہتا ہو تو اللہ کو پوری کائنات کا خرچ برداشت ہے. جس طریقے سے ایک آدم علیہ السلام روئے زمین پر تھے تو کائنات اتنی ہی وسعتوں کے ساتھ تھی، نہ سمندر کا پانی کم ہوا تھا، نہ سورج کی روشنی کم ہوئی تھی، کہ ایک آدمی، ایک حضرت آدم کے لیے اتنے بڑے سورج کی ضرورت کیا تھی؟ ایک چھوٹا سا بلب لگا دیتا آدم کے لیے. جیسے جیسے بشریت آگے بڑھتی، کاروان بشریت، ویسے ویسے سورج کی روشنی بھی بڑھتی، ویسے ویسے زمین کا پھیلاؤ بھی ہوتا. ایک کمرے کی زندگی، ایک فیملی کے لیے ایک کمرے کی زندگی کافی تھی، ایک جھوپڑی کافی تھی، لیکن یہ پوری وسعتوں کے ساتھ اتنا بڑا کرہ ارض کیوں بنایا گیا ایک آدم کے لیے؟ اگر سارے انسان مر بھی جائیں، لیکن اگر ایک انسان اگر روئے زمین پر رہے، لیکن وہ کامل ترین انسان ہو، معصوم. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سارے انبیاء معصوم تھے، کیونکہ وہ حجت پروردگار تھے، ان کی وجہ سے کائنات کی بقا تھی، وہ وجہ تخلیق کائنات تھے. جس انسان کے لیے کائنات بنائی گئی تھی، اس انسان کا وہ بھی ایک مزداق تھے، لیکن یہ پوری کائنات. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا، کیونکہ محمد مصطفیٰ کامل ترین مخلوق، یعنی مخلوقات عالم میں، انبیاء میں بھی کامل ترین نبی کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کامل ترین انسان کا نام پیغمبر اکرم ہے. اور آپ ہی کی یہ شبیہیں ہیں جس کو ہم امام کہتے ہیں. یہ امام نبی کی سیرت کا پیکر ہے, یہ سیرت کی تصویریں ہیں, یہ اس سیرت کا پرتو ہے, اسی سیرت کا پرتو ہے. اور یہ سیرت نبی, سنت نبی قیامت تک رہنا ضروری ہے. جب تک قرآن باقی ہے اس وقت تک سنت نبی کا ہونا ضروری ہے, اور سنت کو پیکر کی شکل میں ہونا ہے. سنت کو پیکر کی شکل میں, یعنی تجسم کی شکل, مجسم شکل میں پیکر ہو. سیرت جو ہے وہ پیکر کی شکل میں ہونا چاہیے کہ جو نمونے عمل بن سکے. تو لولا انزل علینا الملائکہ, جو لوگ قیامت کا یقین نہیں رکھتے نا, وہی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ کیوں اللہ نے ملک کو نہیں بھیج دیا ہمارے لیے, ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے ہیں نا, یا پھر یا ہم خدا کو کیوں نہیں دیکھتے. جبکہ عرض کیا گیا کہ خدا مادی شے نہیں ہے کہ دکھائی دے, لیکن جو لوگ قیامت کا یقین نہیں رکھتے وہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو آنکھوں سے دکھائی کیوں نہیں دیتا. در حقیقت یہ لوگ اپنی جگہ پر بہت مغرور ہو گئے ہیں. لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا, کہ در حقیقت ان لوگوں نے استکبار کیا ہے. یہ لوگ اپنی جگہ پر نہایت مغرور ہو گئے ہیں. یہ طغیانیت جو ہے انسان کی اندرونی خباثت کا نام ہے. طغیانیت خباثت باطنی کا نام ہے, کہ جب انسان خبیث ہو جاتا ہے تو پھر طغیانیت پیدا ہونے لگتی ہے. جب برے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں, جب روح مر جاتی ہے نا, جب اس کے اندر استکبار پیدا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ روح صحت مند نہیں رہی. جب روح صحت مند نہیں رہتی ہے اور روح جب گندی ہو جاتی ہے, سڑ جاتی ہے, تو اس کے اندر جو ہے اکڑپن آ جاتا ہے, اس کے اندر نرمی ختم ہو جاتی ہے, روح کی نرمی ختم ہو جاتی ہے, تو اس کے اندر استکبار پیدا ہوتا ہے. تو یہ استکبار, یہ طغیانیت در حقیقت روح کی خباثت کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر روح لطیف ہوتی تو پھر استکبار نہ ہوتا. لقد استکبروا, تو ان لوگوں نے گویا استکبار کیا ہے ذات ربوبیت کے مقابلے میں, اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. یہ لوگ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, مادی نگاہوں سے. او نرا ربنا, کیوں جو ہے ہم اپنے خدا کو نہیں دیکھ لیتے. لقد استکبروا, گویا یہ استکبار کر رہے ہیں. فی انفس, اپنے قلب میں یہ استکبار کر رہے ہیں, طغیان کر رہے ہیں, طغیانیت ہے. یہ طغیانیت اندرونی خصلت کی وجہ سے. اتو اتوبن کبیرا, یہ جو ہے سرکشی ہے, نہایت درجے کی سرکشی ہے. اس کے بعد ارشاد ہے, یوم یرون الملائکۃ لا بشر یومئذ للمجرمین ویقولون ہجرا مہجورا. یہی وہ مقام ہے دیکھیے آپ, کہ جہاں پر انسان جو ہے پھر یہ ملائکہ کو دیکھیں گے, اس دن مجرمین کے لیے کوئی بشارت نہ ہوگی. اب تو ملائکہ ان کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں, وہی لوگ جس کو اللہ دکھانا چاہے ملک کو وہی دیکھ سکتے ہیں, لیکن وہاں پر برزخی نگاہیں, برزخ کے پردے چونکہ اٹھ جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھانا چاہے گا اپنے ملائکہ کو, تو اس وقت یہ لوگ جو ہیں دیکھ سکیں گے. لیکن اس وقت بھی یہ اپنے, کیونکہ برزخی نگاہیں ان کی کھل گئی ہیں, یہ آنکھیں تو یہیں پر دفن ہو گئی ہیں. برزخ کی نگاہیں جب ان کی کھل گئی, برزخی پردے, اگر برزخی پردے آج بھی اڑ جائیں تو آج بھی ہم حقائق کو دیکھ سکتے ہیں. یہ برزخی حجاب ہمارے آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہم برزخ کو یا جنت کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. ہم جنت میں ہوتے ہوئے بھی جنت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ برزخی پردہ ہماری نگاہوں کے سامنے, جب برزخی پردہ نگاہوں کے سامنے سے اٹھ جائے گا تو ہم جہنمی اس وقت جہنم کو دیکھ سکیں گے, جنتی اس وقت جنت کو دیکھ سکیں گے. اور ملائکہ کو انبیاء دیکھ سکتے ہیں. انبیاء میں بھی دو قسمیں ہیں, کچھ نبی ایسے ہیں جو ملک کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں, یعنی دیدار کر سکتے ہیں. کچھ انبیاء ایسے ہیں جو ملک کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. ملائکہ کو بالمشافہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے جو فرق بیان کیا گیا ہے نبی اور رسول کا وہ یہی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو حالت خواب میں, حالت رویت میں وہ جو ہے وحی کو عکس کرتا ہے. جس طرح مثال کے طور کے اوپر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ہے جب تک کہ سن ہونے کا انجیکشن نہ دیا جائے ان کا آپریشن آپ نہیں کر سکتے. آپریشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جو ہے ان کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا جائے. بے ہوشی کا انجیکشن دینے کے بعد میں آپریشن کیا جا سکتا ہے. تو جس طرح سے آپریشن کا کام مشکل ہے, انسان چیخنے لگتا ہے, اسی طرح سے حقیقت ملک کو اگر دیکھ لے تو کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے, اس کی چیخ نکل جائے گی. تو لہٰذا اس کو جو ہے پہلے انجیکشن دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے کچھ انبیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جو حالت بیداری میں انبیاء کو درک, ملائکہ کو درک نہیں کر سکتے ہیں, ان کی چیخ نکل جائے گی اور ان پہ کپکپی طاری ہو جائے گی اور اس طرح سے وہ بے ہوش ہو جائیں گے. حقیقت ملک کو دیکھیں گے تو بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے اور ان کے اندر اتنی قوت نہیں ہوگی کہ وہ ملک کو دیکھ سکیں, ہے نا. تو لہٰذا انبیاء کی تعریف یہ کی گئی کہ انبیاء وہ ہیں جو نہیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن مرسلین وہ ہیں, حاملان رسالت وہ ہیں, رسول جو ہیں, جو 313 رسول کہے جاتے ہیں, 124,000 انبیاء میں جو 313 رسول مانے جاتے ہیں, یہ عدد کا کوئی وہ نہیں ہے, جو بہرحال ایک حصہ جو رسولوں کا ہے, وہ رسول وہ ہیں جو انبیاء سے بالا تر ہیں. انبیاء سے بالا تر ہیں اس کیفیت میں ہے کہ وہ اخ سے وحی کر سکتے ہیں, حالت بیداری میں ملک کو دیکھ سکتے ہیں اور بالمشافہ ملک سے وحی اخذ کر سکتے ہیں. اب یہی فرق ہے اہل سنت کی کتب میں اور شیعہ نظریے میں. اہل سنت کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ نبی کریم بھی جب جبرائیل کو دیکھتے ہیں, یعنی وحی کے ملک کو دیکھتے ہیں, تو بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ان پہ کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں کہ اور ان کے سینے کو نبی کریم چاک کرتے ہیں, جیسا میں نے بتایا نا آپریشن, تو وہ کرتے ہیں اور جو ہے الم نشرح لک صدرک, کہ اے نبی ہم نے تمہارے, تو اس سے مراد عموماً جو ہے نا جسمانی طور کے اوپر اہل سنت یہ لیتے ہیں کہ ان آپریشن کیا گیا تھا, ان کے قلب کو نکالا گیا تھا, دھویا گیا تھا, پھر جو ہے نا اس کو واپس رکھا گیا تھا اور اس کو پاک و پاکیزہ کیا گیا. تو اس سے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مراد ظاہری نہیں ہے کہ قلب کو آپریشن کرنا, یہ مراد نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے قلب کو وسعت عطا فرمائی تھی, تو یہ وسعت جو ہے یہ اس کا تعلق جو ہے ظاہری جسمانی کیفیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے وہ دیگر انبیاء کے تعلق سے تو صحیح ہے کہ دیگر مرسلین کے تعلق سے تو اہل سنت کی اس روایت کو مانا جا سکتا ہے کہ وہ مرسلین بھی اخذ وحی جو ہیں جب کرتے ہیں تو ان پہ کپکپی طاری ہو سکتی ہے, لیکن صرف ہمارے نبی کے لیے شیعہ روایتیں کہتی ہیں کہ نبی کریم جب جبرائیل جب سامنے ہوتے ہیں تو ان کے مقابلے میں نبی کریم کو کبھی بھی کپکپی نہیں محسوس ہوتی ہے, کیونکہ نبی کریم جو ہیں وہ روح بلند کا نام ہے کہ جو جبرائیل جیسے ملک سے خوف کھانا نبی کے لیے یہ شان نبی نہیں ہے, ہمارے نبی کی شان نہیں ہے کہ آپ جبرائیل کے مقابلے میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے کہا کہ مجھے اڑا دیجئے, مجھے کپکپی طاری ہو رہی ہے, یا بے ہوش ہو گئے تھے. البتہ یہ کہ کیفیت یقیناً ضرور بدلی ہوگی, تبدیلی ضرور آئی ہوگی, لیکن وہ تبدیلی خوف ملک کی وجہ سے نہیں ہو سکتی ہے ہمارے رسول کے لیے. ہاں, لیکن البتہ ہماری روایتیں بھی یہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستقیماً اگر نبی کو پیام دے, درمیان میں ملک واسطہ نہ ہو, تو ہمارے نبی پر بھی کپکپی طاری ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت جب درمیان میں ملک نہ ہو اور خود پروردگار عالم مستقیماً وہی کرے. تو جلالت ربوبیت کے سامنے, جلالت ربوبیت کے سامنے تو ہمارے نبی بھی جلالت خداوندی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی پروردگار عالم کے سامنے تو یقیناً خضوع اور خشوع کا مظاہرہ کرنا ہے. اور اگر خضوع و خشوع اللہ کی بارگاہ میں ابھی اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو یہ شان نہیں ہے بلکہ منقصت ہے, یہ عیب ہے, نہ یہ کہ کمال ہے. کمال یہی ہے کہ ذات ربوبیت کی معرفت جس کے پاس ہوگی اسی پہ خشیت بھی طاری ہوگی. خشیت کا تعلق معرفت سے ہے. معرفت جو لوگ رکھتے ہیں وہی خشیت خدا بھی رکھتے ہیں, اور جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنی خشیت الہی زیادہ ہوگی. جتنی انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہوتے ہیں, علماء ہی ہیں جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں. یعنی جو اللہ کو جانتے ہیں وہی اللہ کا خوف رکھتے ہیں, جو اللہ کو جانتے نہیں وہ اللہ کا خوف کیا رکھیں گے. جن کو معرفت نہیں ہے وہ کیا خوف. معرفت جتنی بڑھتی جائے گی خشیت بڑھتی جائے گی. اب نبی کی معرفت کس قدر بلند ہے تو یقیناً خشیت نبی بھی جو ہے سب سے زیادہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. اور جہاں تک جبرائیل کا تعلق ہے تو جبرائیل تو کہتے ہیں کہ لو دنوت انملتن لاحترقتو, کہ اگر میں نبی کریم سے قدم آگے بڑھ جاؤں تو جل کر راکھ ہو جاؤں. تو اس طرح سے جو ہے یوم یرون, یعنی یہ وہ ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیدار کرائے گا ملائکہ کا, جس دن یہ ملائکہ کو دیکھیں گے یوم یرون الملائکہ لا بشرا یوم اذن للمجرمین, ملائکہ کو دیکھیں گے اس دن مجرمین کے لیے کوئی بشارت نہ ہوگی. اور فرشتے کہیں گے کہ تم لوگ دور ہو جاؤ. یقولون ہجرم محجورا, ہجر کہتے ہیں وہ چیز کو جو روکنے والی, یہ جو ہے عربی محاورہ ہجرم محجورا جو تحفظ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, کہ مجرمین ہر طرح کے تحفظ کی درخواست کریں گے اور کوئی فائدہ نہ ہوگا اس درخواست کا. بعض حضرات نے اسے ملائکہ کا قول قرار دیا ہے اور ہجر کو حرام و ممنون کے معنی میں استعمال کیا. ہجرم محجورا یعنی ان کی کوئی سفارش اس دن کام آنے والی نہیں ہے. یہ جو عموماً ہم سنتے ہیں کہ قبر میں منکر و نکیر آئیں گے اور مبشر و بشیر آئیں گے, یعنی دو فرشتے ہوں گے قبر میں کہ جو انسان کو, جو نیک انسان ہوگا اس کو جنت کی بشارت دیں گے اور جو بد انسان ہوگا اس کو جہنم کی وعید دیں گے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ اچھے اور برے ہوں گے, یعنی اچھے ملائکہ اچھوں کی قبر میں آئیں گے اور برے ملائکہ برے, یعنی مبشر و بشیر نیک لوگوں کی قبر میں آئیں گے اور منکر و نکیر برے لوگوں کی قبر میں آئیں گے. تو عرض یہ ہے کہ ملائکہ اچھے اور برے نہیں ہوتے ہیں بلکہ انسان اچھا اور برا ہوتا ہے. اور وہی ملک اچھوں کی قبر میں آئیں بشارت دینے کے لیے آئے تو مبشر کہلاتے ہیں, جب جہنم فرشتے وہی ہوتے ہیں, لیکن جو جہنم کی خبر دینے کے لیے آتے ہیں تو ایسے ملک کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے. کیونکہ ملک ہی جو ہے جہنم کی بھی وعید سناتے ہیں اور جنت کی بھی بشارت دیتے ہیں. بقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, یہ آیت بھی سنیں کہ پھر ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے اور سب کو اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کی مانند بنا دیں گے. یعنی یہ آیت تجسم اعمال کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہاں اعمال مجسم ہوں گے, پھر ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے اور سب کو اڑتے ہوئے خاکوں کے ذروں کی مانند بنا دیں گے. یعنی جو ہے عاقبت کا بخیر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی اگر کام میں اخلاص نہ ہو, اللہ سبحانہ وتعالی نیتوں کا دیکھنے والا ہے, عمل کو نہیں, عمل کے پیچھے چھپی ہوئی نیت دیکھی جاتی ہے. ورنہ تو جو ہے آپ کے سارے اعمال خاک کے ذروں کی طرح اڑا دیے جائیں گے اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا. یعنی ظاہری نمازیں, یہ ظاہری روزے یا اعمال انسان کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی عمل ایسا ہو جو ان سب کو جلا کے راکھ کر دے. تو اپنے, یعنی انسان کو اپنے نمازوں پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے, اپنی عبادت پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ لقمہ حرام ان سب کو جلا کے راکھ کر دے, اس لیے کہ جو ہے جس جسم کے ساتھ عبادت کر رہے تھے وہ جسم ہی جو ہے غاصب تھا. نماز جس جسم کے ساتھ پڑھنا, جیسا کہتے ہیں کہ لباس سے مسلی ہونا بہتر ہونا چاہیے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ہیں وہ جانور کے کھال کے لباس میں پہن سکتے ہیں, یعنی مردار کا مردار کے چمڑے کا لباس پہن کر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, غزبی مکان جگہ پہ نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے, ہے نا. غزبی پانی سے اگر وضو کر کے اگر انسان نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں, یہ سارے مسائل ہیں نا. لیکن اگر انسان کا وجود ہی صحیح نہ ہو, اس کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو پھر وہ نماز کیا بھروسہ ہے. تو لہذا یہ ساری عبادتیں بھی ہبا ان منصورہ, یعنی جو ہے اڑا دی جائیں گی, یعنی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ سارے اعمال, وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. یہ بہت اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ تجسم اعمال کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی, کہ یعنی ارادہ کیا اور اس کام کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی متوجہ ہوا. قدمنا الى ما عملوا, جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا تھا, اور انسان کا ہر عمل جس طرح کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ومن یعمل مثقال ذره خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا, جو بھی ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا وہ دیکھے گا عمل کو, اور جو ذرہ برابر بھی جو ہے برا عمل کرے گا وہ بھی دیکھے گا قیامت کے. یعنی اعمال مجسم ہوں گے, تجسم اعمال کی روایات ہمارے پاس ہیں کہ اعمال مجسم ہو کے آئیں گے. یہ انسان کی عبادتیں, یہ نمازیں, یہ روزے انسان کے لیے اعمال مجسم ہوں گے, یہ نمازیں مجسم ہو کے آئیں گی تو انسان کے لیے جو ہے وہ پشت پناہ بنیں گی, یہ انسان کے لیے دوست کی شکل میں آئیں گی, یہ دشمن کی شکل میں نہیں آئیں گی. لیکن برائیاں انسان کے دشمن کی شکل میں وہاں پر دکھائی دیں گی. یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ قبروں میں جانے کے بعد جو ہیں وہ جانور جو ہیں زہریلے جانور اس کو کاٹنے لگیں گے, یہ سب برے اعمال ہیں جو اس کو کاٹنے والے ہیں, یعنی جو تجسم اختیار کریں گے اعمال مجسم ہوں گے. اتنا ہی نہیں بلکہ انسان کا وجود خود جو ہے وہ مجسم ہو جائے گا. اس طرح سے کہ سورہ یاسین میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے پیر گواہی دیں گے, یشہد ارجلہم, ان کے پیر گواہی دیں گے. پیر کیسے گواہی دیں گے؟ کیا پیر بولیں گے؟ یعنی خود پیر گواہی دیں گے کہ یہ کس جانور کے پیر ہیں, یعنی اس پیر خود وہ پیر گواہی دیں گے. مثال کے طور پہ اگر گھوڑے کا پیر ہو, گھوڑا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں, صرف پردے میں آپ کو پیر دکھایا جا رہا ہے, تو وہ پیر دیکھ کے آپ کہیں گے کہ گھوڑے کا پیر ہے. پردے کے پیچھے سے اگر آپ کو صرف گدھے کا پیر دکھایا جاتا تو وہ پیر کو دیکھ کر آپ گواہی دیں گے کہ یہ خود پیر گواہی دے رہا ہے کہ یہ گدھے کا پیر ہے, یہ خود پیر گواہی دے رہا ہے کہ یہ انسان کا پیر ہے. وہ یشہد ارجل, ان کے پیر گواہی دیں گے, ان کے ہاتھ گواہی دیں گے, ان کی زبانیں گواہی دیں گے, یعنی وہ خود گواہ بنیں گے, اعمال مجسم ہوں گے. تو یہ آیت یہ بھی بتا رہی کہ اعمال پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اخلاص سے نیت اگر کام میں نہ ہو, عمل کے اندر اخلاص سے عمل نہ ہو تو عمل بیکار ہو سکتا ہے, خلوص اگر عبادت میں نہ ہو. کیونکہ اصل عمل کو جو چیز اہمیت دیتی ہے وہ ہے اس کے پیچھے کی نیت, خلوص نیت. ورنہ قرآن مجید کہہ رہا ہے ویل للمصلین, لانت ہو مسلین پر, ویل ہو مسلین پر, نماز پڑھنے والوں پر لانت ہو. ویل للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویم, کہ یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے, مطلب یہ کہ نماز صرف نماز عمل کی زمان عمل نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیت اصل عمل وہ ہے, روح عمل وہ ہے. یہ جسم ہے عمل کا, روح نیت ہے. تبھی تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کہ علی کی ایک ضربت یوم خندق کو حضور فرماتے ہیں افضل من عبادت الثقلین, دو جہاں کی عبادتوں سے افضل ہے, جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیت اور وہ خلوص کی کیفیت ہے, عمل کی عظمت خلوص ہے عمل کی وجہ سے بڑھتی ہے, اور خلوص جتنا کم ہوگا عمل کی ارزش اتنی کم ہوگی, اور آخر میں عمل برباد ہو جائے گا, عمل سڑ جائے گا اگر اس کے اندر کی نیت اگر صحیح نہ ہو. اگر نیت جتنی قوی ہوگی وہ چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوگا, اور بہت بڑا عمل جس کے پیچھے صحیح نیت نہ ہو وہ کثرت عمل کو اللہ نہیں دیکھتا ہے بلکہ کیفیت عمل کو دیکھتا ہے. تعداد سجدوں کی تعداد نہیں دیکھتا ہے, وہ ایک سجدہ اگر خلوص سے کیا جائے تو ہزار سجدوں سے افضل ہے. ایک رکعت نماز اگر یقین اور خلوص سے پڑھی جائے تو ہزار بے یقینی کی رکعتوں سے زیادہ افضل ہے. شک میں پڑھی جانے والی 70 سال کی عبادت پر یقین کا ایک سجدہ کافی ہے. 70 سال کی شک کی عبادت سے, بے معرفتی کی ہزاروں سال کی عبادت سے معرفت کی ایک رکعت نماز کافی ہے. اور جو ہے وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا, جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے پڑھ لے, فوجب له الجنہ, اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. لیکن اگر نیت کی لوگ باہر والے لوگ تاریخ آپ کا عمل دیکھتی ہے, لیکن نبی کی ذات یا خداوند سبحان آپ کی اندر کی چھپی ہوئی کیفیتوں کو دیکھتا, ورنہ تاریخ کیا دیکھے گی, آپ کی جنگ نقل کرے گی. لیکن جنگ کی نیتوں کو دیکھنے والا, آپ جہاد کر رہے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تاریخ آپ کی نماز نقل کرے گی, آپ کا روزہ نقل کرے گی, آپ کا حج کرنا نقل کرے گی, آپ کا جہاد کرنا نقل کرے گی. لیکن جہاد کس نیت سے کیا گیا ہے یہ تو خداوند عالم جانتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ یہ جہاد کس نیت سے ہو رہا ہے. بیت یعنی جو ہے مال غنیمت کی نیت سے کیا جا رہا ہے یا قرب الہی کی نیت سے کیا جا رہا ہے. نماز کو لوگ دیکھتے ہیں, مورخ یہ لکھتا ہے کہ یہ پنجگانہ نمازیں باوقت پڑھتے تھے, یہ مورخ لکھتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ نمازیں خلوص سے پڑھی جا رہی تھی یا بغیر خلوص کے پڑھی جا رہی تھی. ایک صاحب نمازوں پہ نمازیں پوری رات نماز شب پڑھتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, دعائیں کرتے رہے, اس لیے کہ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دروازے پر کسی کے کھکارنے اور کھانسنے کی آواز آ رہی تھی. جب کھکارنے اور کھانسنے کی آواز آ رہی تھی تو وہ سجدوں پر سجدے کیے جا رہے تھے کہ کوئی ہے, پلٹ کے نہیں دیکھ رہے تھے. صبح ہونے کے بعد جب پلٹ کر دیکھے تو کوئی انسان اور کوئی بوڑھا نہیں تھا بلکہ کتا بیٹھا ہوا کھکار رہا تھا. تب یہ جو نمازیں پڑھی جا رہی تھی وہ جو ہے کس کی قربت کے لیے, کس کی رضا کے لیے, رضا الہی کے لیے نہیں پڑھی جا رہی تھی بلکہ کتے کی خوشنودی کے لیے یہ ساری رات عبادتیں ہو رہی تھی. ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کی نیت سے کی جائے تو عبادت ہے, ورنہ آپ عبادت کریں کہ لوگ دیکھیں آپ کو بڑا عابد سمجھیں پھر یہ عبادت نہیں ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ نمازیں نہیں ہیں. تو لہذا عمل کے پیچھے چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھنا نہایت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر ہم اس دن پھر ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے اور سب کو اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کی مانند بنا دیں گے. کہ اس کی کئی مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں بھی دیا ہے کہ جیسے جو ہے ایک پتھر پر خاک جمی ہوئی ہو اور تیز بارش ہو تو خاک کس طرح سے جو ہے مٹ جاتی ہے. بارش جب تیز ہوتی ہے تو جمی ہوئی راکھ, جمی ہوئی خاک جس طرح سے جو ہے چٹیل ہو جاتی ہے اور صاف پتھر صاف دکھائی دینے لگتا ہے. تو یہ ہمارے اعمال بھی جو ہے ایسے ہے جس کے اوپر جو ہے اگر بد نیتی کی بارش ہو جائے تو یہ سارے کے سارے اعمال جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے اعمال کو جلا دیتے. مثال کے طور پہ قرآن مجید سورہ حجرات میں کہتا ہے کہ اگر تم نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا تو ہم تمہارے سارے کیے کرائے اعمال ضبط کر لیں گے. قرآن مجید کہہ رہا ہے لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے والے, عبادت کرنے والے اگر یہ ساری عبادتیں کر کر اگر نبی کریم کی توہین کا موجب بن رہے ہیں یا نبی کریم کی عظمتوں کو گھٹا رہے ہیں تو گویا ان کے سارے اعمال اکارت جا رہے ہیں، ان کے سارے اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ کس طرح سے امیر المومنین اس قدر عبادت کرنے والے، لیکن نبی کریم کا کس قدر احترام کرتے تھے، اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں تھا، نبی کے پیچھے پیچھے رہنے پہ ناز تھا، کبھی نبی سے قدم آگے بڑھ کے نہیں چلے، کبھی اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہیں کیے، بلکہ کہتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا، یعنی میں ہمیشہ سائے کی طرح نبی کے ساتھ رہتا تھا۔ امیر المومنین کی عظمت و اہمیت اس وجہ سے ہے کہ آپ نبی کریم کا احترام کرتے تھے، یہ احترام نبی تھا جس کی وجہ سے آپ کے اعمال کی درخشندگی سے آج پوری تاریخ جگمگا رہی ہے، پورے انسانی قلوب کا ایمان، جتنے اولیاء گزرے، جتنے عرفاء گزرے، سبھی نے آپ کے نور ایمان سے استفادہ کیا ہے، اور سب نے آپ کے وجود سے اپنے سلسلوں کو جوڑا ہے، جتنے سلسلے عرفاء، جتنے سلسلے مشائخین، جتنے سلسلے آپ کو عالم اسلام میں ملتے ہیں، تصوف کے سلسلے ہوں یا اہل سنت کے سلسلے ہوں یا شیعہ عرفاء کے سلسلے ہوں، تمام دنیا انسانیت کے اور تمام ارواح اولیاء، تمام عرفاء آپ کی ذات سے آ کے ملتے ہیں، اور آپ نے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ نبی کریم کی ذات سے حاصل کیا ہے، نبی واسطہ ہیں، نبی واسطہ فیض ہیں۔ اصحاب الجنہ یوم اذن خیر مستقر و احسن مقیلہ، بس یہ آیت آج کے لیے انشاءاللہ کل جو ہے تھوڑا جلدی انشاءاللہ شروع کر دیں۔ یہ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس دن صرف جنت والے ہی ہوں گے جن کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا اور بہترین آرام کرنے کی جگہ ہوگی۔ اصحاب الجنہ یوم اذن خیر مستقر و احسن مقیلہ، مستقر یعنی محل استقرار، مقیلہ یعنی خیلولہ کی جگہ، یعنی جہاں وہ آرام کریں گے، جہاں وہ سکون سے رہیں گے۔ اصحاب الجنہ یوم اذن خیر مستقر و احسن مقیلہ، اچھی جگہ پر رہیں گے، ان کا ٹھکانہ بہتر ہوگا، یعنی نتیجہ اچھا ہے اصحاب الجنت کا۔ یہ اصحاب الجنت مرنے کے بعد نہیں بنیں گے اصحاب الجنت، یہ دنیا ہی میں اصحاب الجنت رہیں گے، یعنی جو جنت، جو لوگ دنیا میں اصحاب الجنہ بنیں گے وہی آخرت میں اصحاب الجنت کہلائیں گے۔ وہاں پر بننا نہیں ہے، بنانا یہاں پر ہے، وہاں نتیجہ عمل ہے، عمل یہاں ہے، وہاں نتیجہ عمل ہے۔ آپ کہیں گے وہاں جانے کے بعد اچانک اصحاب الجنہ بن جائیں گے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں جیسے بھی ہوں وہاں جانے کے بعد جنتی بن جائیں گے، یہاں کیسے بھی رہوں جنت میں چلے گئے۔ ارے جو دنیا میں جنت نہ حاصل کر سکا وہ آخرت میں جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت یہاں حاصل کریں گے تو وہاں جنت میں جائیں گے، جنہوں نے دنیا میں جنت نہیں حاصل کی ہے وہ کیسے آخرت میں انہیں جنت مل سکتی ہے؟ جنت یہیں پر ملتی ہے، بس پردے برزخی اڑ جاتا ہے، یوم تبل السرائر، بس قیامت اس دن کا نام ہے جہاں پر جو ہے پردے اڑ جائیں گے اور انکشاف ہو جائے گا، جنتی جنت میں گویا پہنچ جائیں گے۔ اس وقت ان کے اور جنت کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، وہ پردے کے اڑ جانے کا نام قیامت ہے، یوم تبل السرائر، جہاں حقیقتیں منکشف ہوں گی۔ جہنمی یہی جہنمی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شعرا کہتے ہیں فلاں صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں چلے گئے، ارے چلے گئے کیسے جائیں گے؟ اگر یہاں انہوں نے جنت نہیں کمائی تھی تو وہ جنت میں جائیں گے کیسے؟ جو جنت میں پہنچ جاتا ہے اسی کو جنتی کہا جاتا ہے۔ ہم یعنی کہتے ہیں یہ صاحب جو ہے جنتی ہیں، بھائی جب جنت میں گئے نہیں تو جنتی کیسے بن گئے؟ نہیں، یہیں پر انسان جنتی بنتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ شخص جہنمی ہے، مثال کے طور پہ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ یہ اوباما جہنمی ہے، یہ نتن یاہو جہنمی ہے، یہ لوگ جو ہے جہنمی ہے، نہیں کہتے جہنمی ہے، تو کیا جہنم میں چلے گئے لوگ؟ ہاں چلے گئے، اس وقت انہوں نے جہنم اپنے لیے خرید لیا ہے۔ تو ہم دعا کریں کہ پروردگار ایسے ظالموں سے ہمیں دور رکھے۔ اور آج جو بات خاص طور پہ آپ کے سامنے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ جو راکٹ کا حملہ ہوا تھا اس میں جو ہے وہاں کا ایک متولی بھی جو ہے شہید ہو گیا ہے. تو جناب زینب کے روضے پر جنہوں نے جو ہے راکٹ برسائے ہیں یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ نواسی رسول کے نشانیوں کو منہدم کرنا, ان کے روضہ مقدسہ کو جو ہیں یہ جو ہیں گویا اس نفرت کا اظہار ہے جو اولاد نبی سے جو نفرت دل میں ہے اس کا یہ اظہار کیا جا رہا ہے. تو لہذا اس قسم کی جو نفرتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کے درمیان میں دراڑ پیدا کرنا ہے. پروردگار عالم کہتا ہے کہ کسی کا دل مت دکھاؤ. اب کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا دل دکھ رہا ہے, جتنے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی, کیونکہ کچھ مسلمانوں کے نزدیک یہ جگہ محترم ہے. اگر یہ جگہ کسی مسلمان کے نزدیک محترم ہے اور اس کو آپ مٹا دیں گے تو اس سے جو ہے ان مسلمانوں کے دلوں کو جو ہے تکلیف پہنچ, اور کوئی پوجا نہیں کرتا ہے, کوئی جو ہے وہاں سجدہ نہیں کرتا ہے, وہاں جو بھی زیارت کے لیے آتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دو رکعت نماز پڑھتا ہے. وہ جگہ مسجد ہے, روزے میں مسجدیں ہوتی ہیں, وہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. کوئی جو ہے روزے کو سجدہ نہیں کرتا ہے, زیارت پڑھتے ہیں صرف کھڑے ہو کر. السلام علیک یا بنت رسول اللہ کہتے ہیں, اے رسول کی بیٹی آپ پر سلام, اے نبی کی بیٹی آپ پر سلام, اور سارے مسلمان اس میں شریک ہیں. یعنی زینب کے روزے کا تحفظ صرف شیعہ ہی نہیں کرتے. آج آپ نے اعتماد کی سرخی نہیں پڑھی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہ صرف جو ہے شیعہ احترام کرتے ہیں بلکہ اہل سنت کی اکثریت احترام کرتی ہے, تمام اہل سنت احترام کرتے ہیں. تو لہٰذا شیعہ سنی دونوں کا دل آزاری ہوئی ہے. تو وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, ناانصافی کر رہے ہیں, اور جو امریکہ کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, جو یہودیوں کی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کر رہے ہیں, اور امریکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو مسلمانوں کی نیند چین اور اسلامی ملک کو پریشان کر رہے ہیں, اگر یہ لوگ دیندار ہوتے تو امریکہ میں ان کو ہلا مچانا چاہیے. اگر یہ دہشت گرد صحیح الدماغ ہیں تو ان کو جو ہیں وائٹ ہاؤس میں اگر ہنگامہ کرنا چاہیے تھا, ان کو امریکہ میں ہنگامہ, ان کو اسرائیل کے اندر ہنگامہ کرنا چاہیے تھا. اسرائیل کو تو انہوں نے چین سے چھوڑ دیا ہے. اسرائیل کو نشانہ نہیں بناتے, امریکہ کو نشانہ نہیں بناتے, اسرائیل کی نیند حرام نہیں کرتے یہ لوگ, بلکہ جو ہیں وہ شام کے مسلمانوں کی نیندیں حرام کر رہے ہیں. انہیں جتنا شرک نظر آ رہا ہے سب مسلمان بستیوں میں نظر آ رہا ہے, امریکہ میں انہیں ایمان نظر آ رہا ہے. اوباما ان کے نزدیک بہت بڑا مسلمان ہے, ان کے نزدیک جو ہے اسرائیل کا صدر بہت بڑا مومن ہے. ان کو جو لوگ مشرک نظر آتے ہیں وہ مسلمان ان کو مشرک نظر آتے ہیں, اور مشرک انہیں مومن نظر آتے ہیں. مشرک مسلمان نظر آتے ہیں اور مسلمان مشرک نظر آتے ہیں. جتنا کفر نظر آتا ہے حضرت ابو طالب کی ذات میں نظر آتا ہے, اور جتنا ایمان نظر آتا ہے حضرت ابو سفیان کی ذات میں نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان ایمان کا مجسم ہے اور ابو طالب جو ہے وہ کفر کا تجسم ہے, نعوذ باللہ. یعنی جتنی برائیاں ہیں وہ ابو طالب میں ڈھونڈیں گے, شرک ہے تو ابو طالب میں نظر آئے گا, ایمان ابو سفیان. یہی وہ غلطیاں ہیں جو آگے بڑھ کر آج یہ شاخصانہ دکھا رہی ہے کہ وہ جو غلطیاں ابتدا میں کی گئی تھی وہی غلطیاں آج اس نوبت تک پہنچا دی ہیں کہ یہ تو مسلمان, جو مسلمانوں کا خون چوسے وہ مسلمان, جن کی اولادوں نے اسلام کا خون چوسا وہ مسلمان, اور جس کی اولاد نے اسلام کے لیے خون دیا وہ کافر. وہ کافر ہے کہ جس کی اولاد نے اسلام کے لیے خون دیا, جس نے اپنی پوری زندگی حضور کے لیے وقف کر دی. ابو طالب نے کبھی حضور کے خلاف جنگ نہیں لڑی, بلکہ حضور کے لیے حضور کے بستر پر اپنے بچوں کو سلایا کرتے تھے. جہاں پر موت کا خوف ہوا کرتا تھا وہاں اپنی اولاد کو سلا کر نبی کی حفاظت کرتے تھے. شیب ابی طالب میں نبی جو ہے پروان چڑھے ہیں, تو شیب ابی طالب اسلام کا گہوارہ رہا ہے. تو جو اسلام کے لیے, جس نے اسلام کو پالا ہے, جس نے اسلام کے لیے سکون فراہم کیا وہ کافر ہے, اور جس نے اسلام کے خلاف جنگ لڑی, جس نے دنیا دنیا اسلام کے پہلے سید الشہداء کا کلیجہ جس کی بیوی نے چبایا تھا وہ ابو سفیان نے، ابو سفیان کی بیوی نے سید الشہداء کا کلیجہ چبایا، یعنی حضرت حمزہ کا، حمزہ کا کلیجہ چبانے والی مومنہ، اور جس نے جو ہے جنگ بدر میں جنگ لڑی حضور کے خلاف وہ مسلمان، جس نے احد کے میں جنگ لڑی، جس نے جنگ احزاب میں 10,000 کا لشکر اسلام کے خلاف لایا وہ مسلمان، ان کی اولاد مسلمان، یزید سب سے بڑا مسلمان، اور حسین ابن علی سب سے بڑے جو ہے گویا باغی. تو یہ جو ہے، یہ جب تک اس کیفیت سے مسلمان باہر نہیں نکلے گا اس وقت تک حقیقت اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. اتنی موٹی بات اگر مسلمانوں کے سمجھ میں نہ آئے کہ جو خون دے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے، اور جو خون چوسے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے. اتنی سامنے کی بات کہ پورے اسلام کا خون چوس لیا ابو سفیان کی اولاد نے، پھر ابو سفیان کے اسلام پہ کوئی شک نہیں ہے مسلمانوں کو، اور جتنے شکوک و شبہات ہیں وہ ابو طالب کے ایمان پر ہیں. یعنی اب یہ دہشت گردوں کا جو ساتھ، یعنی دہشت گردوں کے مسلمان ہونے پہ شک نہیں ہے بلکہ حزب اللہ کے مومن ہونے پہ شک ہے. جو لوگ روضہ زینب پر راکٹ برسا رہے ہیں ان کے ایمان میں شک نہیں ہے، لیکن جو روزے کا تحفظ کر رہے ہیں سارا شک ان کے اوپر ہو رہا ہے. جو ملک بچانے کے لیے آ رہے ہیں ان کو غدار سمجھا جا رہا ہے، جو ملک تباہ کرنے کے لیے آئے ان کو مومن سمجھا جا رہا ہے. جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں، جو ملک برباد کر رہے ہیں، جو ہزاروں، اب کہہ رہے ہیں کہ شام میں جو ہے 100,000 آدمی مرے گئے، کس کی وجہ سے مرے؟ کیا فوج اپنے ہی آدمیوں کو مار دیتی ہے؟ فوج کا کام ملک کا ڈسپلن برباد کرنا ہے یا جو ہے ملک کا دفاع کرنا ہے؟ تو پھر یہ 100,000 آدمی مارے کس نے؟ دہشت گردوں نے مارے، فوجیوں کو مارا، عوام کو مارا، گھر کے اندر بیٹھ گئے دہشت گرد، معصوم گھروں پہ بیٹھ گئے اور وہاں بیٹھ کے کھڑکیوں سے بندوق سے گولیاں چلاتے رہے. اور جب کس کو معلوم کہ اندر جو ہے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہے نا عام نہتے لوگ، تو پورے نہتے لوگوں کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا، نہتے لوگوں کو یرغمالی بنا دیا، نہتے لوگوں کو جو ہے نا اسیر کر لیا، اور ان لوگوں کو جو ہے غلام بنا دیا اور جو ہے نا قیدی بنا دیا. تو لہٰذا ہم دعا کریں پروردگار دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو، امریکہ اور اسرائیل پروردگار نیست و نابود فرمائے، امام اسر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر ارواح مومنین ارواح مسلمین شاد فرمائے. بسم اللہ.